الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے حوالے سے انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے عملی تقاضے. انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے دو یا تین اہم امور ہیں جس طرح توجہ دینی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک عطا فرمایا، جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو مسلمانوں کی جمعے کی گیدرنگ ہے، اجتماع عام ہے، اس کے بنیادی آبجیکٹیوز اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. بنیادی مقاصد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بہترین شریعت ہمیں عطا فرمائی، اس شریعت میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہونا خاص طور پر اول وقت میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، فضیلت کا باعث ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ مسلمانوں کا ہفتے وار اجتماع ہے اور اجتماع کے آبجیکٹو بھی واضح ہیں، فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں یاد دہانی کروائیے، آپ ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. فذکر ان نفعت ذکر، اے نبی یاد دہانی کروائیے، یاد دہانی کروانا یقیناً فائدہ پہنچائے گا. اسی طرح سورۃ الزاریات میں فرمایا فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، اے نبی یاد دہانی کروائیے، یاد دہانی کروانا مومنین کو فائدہ پہنچاتا. تو جن چیزوں کی یاد دہانی کروانی ہے وہ بیسیکلی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. سب سے بنیادی بات جو ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اس کائنات کا خالق مالک حاکم اللہ ہے. قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر آیات ایمانیات سے متعلق ہیں اور اس میں نمایاں ترین موضوع ایمان باللہ ہے، یعنی اس کائنات کا رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. مزید یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، لیکن اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت ہی برکت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو پہلی حقیقت جو ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ پھر اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مقصد تخلیق سورۃ الزاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آزمائش کے لیے کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ گھنٹے ہمیں دیے ہیں، اتھارٹی دے دی، کسی کو اختیارات دے دیے، کسی کو دولت دے دی، کسی کو اور صلاحیتیں دیں، لیکن یہ تمام تر اختیارات، صلاحیتیں، اقتدار آزمائش کے لیے۔ تیسری حقیقت جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے، بالآخر موت ہے، اور موت دی اینڈ نہیں ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے۔ موت اختتام نہیں ہے، آغاز ہے۔ اس کو کہیں اگر آئینے پہ لکھ لیں، شیشے پہ لکھ لیں کہ موت اختتام نہیں، آغاز ہے۔ کس چیز کا آغاز؟ اصل زندگی کا آغاز موت کے بعد شروع ہوگا۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ اس وقت سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگیں گے، یعنی اصل آنکھ کھلے گی موت کے بعد کہ اصل زندگی ہے۔ تو جس چیز کی یاد دہانی جمعے کے خطاب میں کروانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد مر جانا نہیں ہے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ ہے المیہ انسان کا سمجھنے کے اعتبار سے۔ غالب کا یہ شعر بہت آسان الفاظ میں ہے، لیکن بہت اہم ڈائلیما اس شعر میں بیان کرتا غالب، کہ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، ملک میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگا کر کہاں جائیں گے؟ جرمنی جائیں، انٹلی جائیں، انگلینڈ جائیں، بہرحال کہیں پر بھی جائیں موت تو آئے گی۔ تو اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جس حقیقت کو ذہن میں رکھنے چاہیے وہ یہ کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، سورہ جمعہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے فرار حاصل کرتے ہو، جس کا تذکرہ نہیں سننا چاہتے، جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان جب لگزیریس لائف گزار رہا ہو تو موت کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا، لیکن سورہ جمعہ میں اس حقیقت کی وضاحت کی اللہ پاک نے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر لے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو ظاہر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو تیسری اہم حقیقت کہ موت ہے بالآخر، اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طرح بھی وقت گزار رہے ہیں، اچھا یا برا، نافرمانی والا یا فرما برداری والا، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک قول، یہ ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے ہی وہ الفاظ نکالتا ہے اپنے زبان سے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک بہت چوکنا فرشتہ ہے جو لکھ رہا ہوتا۔ تو یہ ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ریکارڈنگ با مقصد ہے، اللہ پاک نے فرمایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو معزز فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، رائٹر ہیں، اور یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. تو ان بنیادی ایمانیات کی، ان کے نتائج کی یاد دہانی کروانا جمعہ کا خطاب کا اصل مقصد ہے، یعنی اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، موت کا تذکرہ، موت کی یاد دہانی. لہذا اسی حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایمان بر رسالت ہے. ایمان بر رسالت کیا ہے، اس کو بھی جلدی سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. رسالت کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارسل یرسلو، ارسال کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، کسی پیغام کو پہنچانا. تو رسالت کا بنیادی آبجیکٹو کیا تھا؟ یہ ہے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کا جو ادارہ تھا، جو انسٹیٹیوشن تھا، اس کو رسالت کہتے ہیں. لہذا پہلے نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ کے نبی تھے. پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا وہ اللہ کا نبی تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پہلے رسول. اس طرح سے انبیاء کرام کا، رسولوں کا تسلسل، سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ تکمیل کو پہنچ کر، مکمل ہو کر، اختتام پذیر ہو گیا ہمیشہ کے لیے. یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں میری گفتگو سے متعلق. نبوت اور رسالت کا اختتام ہی نہیں ہوا، رسالت اور نبوت تکمیل کو پہنچ کر، اپنے مکمل ہونے کے بعد اپنے آبجیکٹو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یہ کتنا اہم ہے اس کی بات بھی سمجھ لیجئے. رسالت پر ایمان، تمام نبیوں رسولوں کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول نہیں ماننا، آخری نبی ماننا. آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، یہ کہلاتا ہے عقیدہ ختم نبوت، جس کے دلائل ابھی میں انشاءاللہ قرآن حدیث کے حوالے سے دوں گا. لیکن ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے اور بڑا اہم سوال ہے، سرچنگ کوئسچن ہے، اپیلنگ کوئسچن ہے، وہ سوال بڑا اہم ہے. سوال یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اور رحمت تھی اور ہے، انبیاء کرام دنیا میں کیوں تشریف لاتے تھے؟ انبیاء کرام، رسول جتنے بھی آئے ہیں، وہ تو نبوت اور رسالت رحمت کے طور پر آتے تھے. یعنی کہ جب انسانیت اللہ کو بھول جاتی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی، شرک پر مبتلا ہو جاتی، کفر میں مبتلا ہو جاتی، دنیا پرستی کرنے لگتی، نافرمانی کرنے لگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی نئے نبی اور رسول کو وقت کے حالات کے اعتبار سے قوم کی ذہنی سطح کے مطابق بھیجا کرتے تھے. اور قرآن کی گواہی ہے کہ بے شمار انبیاء کرام بھیجے گئے. ایک حدیث کے مطابق 125,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. تو نبوت اور رسالت تو رحمت تھی اور ہے، کیا ابھی انسانیت گمراہ نہیں ہو رہی؟ گمراہی کی بھی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے. الحاد، ایتھیزم، نافرمانی، شرک، کفر اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہوا ہے نا. تو سوال خود بخود بنتا ہے، کیا کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلے تو سوال کا جواب خود سوچئے. اگر آپ سے کوئی پوچھے، کوئی قادیانی پوچھے یا کوئی اور بھی پوچھے، جدید تعلیم یافتہ طبقات میں سے کوئی سوال کر لے کہ اس وقت تو گمراہی پھیل رہی ہے اور میڈیا نے تو جو تباہی مچائی ہوئی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا، تعلیمی نظام، یہ تو بہت بھرپور طریقے سے، منظم طریقے سے اللہ، رسول، آخرت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، الہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، فکر آخرت کے حوالے سے کوشچن اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت نہیں، اللہ کی موجودگی پہ سوال ہو رہا ہے. تو سوال تو بنتا ہے کہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے. لہذا اس لاجیکل عقلی دلیل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عقائد بتاتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی آجہانی جو ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. یہ لاجیکل سیکوینس میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لہذا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کنوینس ہو جاتے ہیں. اب آئیے ذرا نوجوانوں کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہماری بنیاد ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کے لیے صحابہ کرام نے کئی جنگیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سے 2.25 سال کا تقریباً اسلام کے استحکام، استقامت، اسٹیبلٹی کے لیے جہاد اور قتال میں گزرا، اور تقریباً 1200 سے زیادہ صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا۔ تقریباً 1200 سے زیادہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگیں کی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ ہوئی اور بھی کئی جنگیں ہوئیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امت کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے ہوئے جہاد اور قتال کیا، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اسلام کو استحکام عطا فرمایا۔ لہذا یہ عقیدہ ہے کیا؟ اس کے لیے سب سے پہلے دلیل، یہ عقیدہ یہ ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ لہذا قرآن حکیم بتاتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں، خاتم النبیین سلسلہ نبوت پر مہر لگا دینے والے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کرنا یہاں ممکن نہیں ہے، جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے، اس آیت کے حوالے سے سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن ضرور پڑھیے، جتنے دلائل ہو سکتے ہیں الحمدللہ، نقلی عقلی دلائل جتنے وہ سب کے سب اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ بیان کر دیے۔ یہاں بنیادی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے، اور تینوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یہ تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، اس کی بھی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے، انتہائی محبت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن نے تفصیل بیان کر دی کہ منہ بولے بیٹے کی، ایڈاپٹڈ سن کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں پس منظر کے اعتبار سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت آپ کا کوئی بیٹا حیات نہیں تھا، ولیکن رسول اللہ، بلکہ جس چیز کو نمایاں کیا گیا جو کی جانی چاہیے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم۔ لہذا قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد 4 مرتبہ آیا، اور چاروں کے چاروں مرتبہ قرآن حکیم میں جہاں بھی آپ کا نام مبارک محمد آیا ہے آپ کی رسالت کو نمایاں کیا گیا۔ پہلا مقام سورہ آل عمران، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، پس منظر غزوہ احد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید مجروح ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ لہذا اس پس منظر میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرے کے طور پر یہ بات بیان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اگر وہ انتقال کر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی پیٹوں، اپنے پیروں کے بل پھر جاؤ گے؟ پس منظر ہم سب جانتے ہیں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجروح ہوئے، اس پس منظر میں مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی. پھر سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ، وہاں تو کلمے کا دوسرا حصہ پورا کا پورا نقل کر دیا گیا. سورہ فتح آخری آیات ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر انتہائی شدید، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد مومن. تیسرا مقام یہ سورہ عذاب کی آیات ہیں، اور چوتھا مقام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں قرآن کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کا خاتم ہوں، ختم کر دینے والا، اختتام کر دینے والا، مہر لگا دینے والا. ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلاصہ کلام یہ کہ کوئی نبی اور رسول نہیں، لہذا اس حوالے سے پہلی دلیل، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا تو اس امت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا کام، کار رسالت تو قیامت تک جاری رہے گا. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر مبنی یہ جو دین اسلام ہے، یہ تو پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ. لہذا اس حوالے سے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے. جو عملی باتیں ہیں، عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے. قادیانی اگر رسالت اور نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور الحمدللہ اس کی پیروی ہو رہی ہے، مبارک ثانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ نان مسلم ہے یا مسلم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. اس پر ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، فورم سارے موجود ہیں اس پر کرنا چاہیے، لیکن جذبات، عقائد اپنی جگہ اہم ہیں، عملی نوعیت کے کوئی کام ہیں جو کہ کرنے چاہیے. لہذا شریعت اسلامی جہاں کہیں بھی نافذ ہوگی انشاءاللہ، وہاں سب سے پہلا قانون یہی نافذ ہوگا کہ اللہ کو مانے، جو شخص اللہ کو رسول کو مانے گا وہ اس ریاست کا شہری قرار پائے گا. کانسٹیٹیوشن کی پہلا لا کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ کو وحدانیت کے ساتھ مانے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آخرت کے عقیدے کے ساتھ مانے گا، وہی اس ریاست کا اصل شہری قرار پائے گا. اور اس حوالے سے الحمدللہ کام ہو چکا اور ہو رہا ہے مسلسل. کانسٹیٹیوشن 1973 میں بہت ہی محنت، مشقت اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے 1974 7 ستمبر 1974 کو کانسٹیٹیوشن کے تحت قانون ساز اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم، نان مسلم قرار دیا، اور اس پر امت کا اتفاق ہے الحمدللہ. اب آئیے ذرا کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے تو یقین حاصل کیجئے کہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. دلیل نمبر ایک، قرآن حکیم جو آپ کی رسالت کی سب سے بڑی اہم ترین گواہی ہے، ڈاکومنٹ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ یہ محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ محفوظ تو ہے الحمدللہ. قرآن حکیم سے دلیل بھی ہمیں ملنی چاہیے. اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا. سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے نازل کیا ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو، کتاب کو، قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت قرآن، اس کا اصل ذمہ رب کائنات نے لیا. ڈیوائن اسکیم کے تحت الحمدللہ پوری ایک ہسٹری ہے، لکھوایا بھی گیا، یاد بھی کروایا گیا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ حفاظ قرآن کرام موجود ہیں جو اس کی حفاظت کے حوالے سے ڈیوائن اسکیم کا حصہ ہیں. اچھا محفوظ تو ہے، مکمل بھی ہے یا نہیں؟ دوسرا اہم سوال ہے کہ یہ نامکمل اگر ہے تو پھر کوئی اور ورژن آنا چاہیے. یہ مکمل بھی ہے، صرف محفوظ نہیں مکمل بھی ہے. کون سی آیت مبارکہ ذہن میں آئی؟ میں سوال اس لیے بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچا بھی کریں، غور بھی کیا کریں، کوئی لیکچر کو آبزرو اپنے اندر سوچنے سمجھنے کے حوالے سے سمجھیں بھی. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور کس شان سے نازل ہوئی؟ ایک روایت کے مطابق قرآن کی نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ، اور ایک روایت کے مطابق آخری حج، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو رہی ہے. شان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. میں نے عرض کیا تھا قرآن دین اسلام مکمل ہو کر، نبوت اور رسالت مکمل ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی. تو دلیل نمبر 2 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم، الیوم کا مطلب آج کے دن، ٹوڈے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. اتمام کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک فرماتا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. آیت نمبر 85 سورۃ آل عمران، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا، پسند کرے گا، اڈاپٹ کرے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو ختم نبوت کے بعد امت کی عظیم ترین ذمہ داری اس عقیدے کا تحفظ، اور اس کے لیے عقلی دلیل، نقلی دلیل، نقل کا مطلب قرآن و حدیث کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مکمل ہے، محفوظ ہے، اور اس کی اصل انٹرپریٹیشن، اصل تفسیر کیا ہے؟ یہ ہر شخص اس کی تفسیر کرے گا. قرآن حکیم کی تفسیر کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پیارا عمل، ایک ایک قول محفوظ کیا. جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے ہی حدیث محفوظ ہے، ایسے ہی سنت محفوظ ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا عمل، آثار صحابہ محفوظ ہیں الحمدللہ. تو اگر یہ چیزیں محفوظ ہیں اور قابل عمل بھی ہیں تو الحمدللہ دین اسلام قیامت تک آنے والے انسان کے لیے عملی اظہار کے طور پر موجود رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ اگر قرآن حکیم سب سے بڑی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہوتا پہنچانا، پریچنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. قرآن حکیم کی تبلیغ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ایک آیت اور ایک حدیث سنا رہا ہوں. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، بلغ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ پہنچا دیجئے، واحد کا صیغہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. آپ کے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ اللہ کا کلام. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتا، تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، اور الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا اصل سورس اصل آلہ، اصل ذریعہ قرآن حکیم کو بنایا، اور قرآن حکیم بھی آج بھی ایمان کا، یقین کا سرچشمہ، منبع ہدایت ہے. آج کا نوجوان اگر کنونس ہوگا، متاثر ہوگا، تو قرآن حکیم سے ہوگا، قرآن کے دلائل سے ہوگا. آج کا پڑھا لکھا نوجوان، خاص طور پر انگلش پڑھنے والا، فزکس پڑھنے والا، کیمسٹری پڑھنے والا، بایولوجی پڑھنے والا، کمپیوٹر سائنس پڑھنے والا، اگر متاثر ہو رہا ہے ان چیزوں سے، تو اس کو ریکال کیا جا سکتا ہے، کنونس کیا جا سکتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال اگر متاثر ہوئے تو قرآن سے ہوئے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اگر متاثر ہوئے تو قرآن سے ہوئے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اگر متاثر ہوئے اور متاثر کیا لوگوں کو تو قرآن سے کیا. اسی طرح اور بھی کئی ادارے انسٹیٹیوشن ہیں جو الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ہے، غلغلہ ہے میڈیا میں ان کا نام ہے، لوگ ڈرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں بہرحال، تو بہرحال قرآن کی بنیاد پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. یہ ہے اس وقت کرنے کا کام. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری. پھر 125,000 کا مجمع لے کے آئیے اپنے ذہن میں. 125,000 کا مجمع کہاں جمع تھا؟ یہ ابھی 9 ذوالحجہ کو عرفات کا میدان آپ نے دیکھا ہوگا، عرفات کا میدان جہاں ٹیمپریچر 50+ تھا، اور اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے عاشق اس گرم ترین دن کے باوجود عرفات کے میدان میں اس پہاڑ پر جمع تھے جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری خطبہ دیا. اس خطبے کو اپنے ذہن میں لائیے، خطبہ حجۃ الوداع، دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفیٹ. اس کا ایک ایک لفظ گولڈن پرل ہے امت کے لیے. میری آپ سے گزارش ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں الحمدللہ، ایک مرتبہ خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ یا اس کا جو ورژن ہے لکھا ہوا ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے. پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھائیے، پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اس میں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور خطاب کے آغاز میں فرمایا تھا لوگوں غور سے سنو، ہو سکتا ہے میری تمہاری اب ملاقات نہ ہو. زندگی کا آخری خطبہ کہا جا سکتا ہے، تعلیمات نبوت اور رسالت کا خلاصہ، جس کے اختتام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا هل بلغت، لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے نہیں. بلغت، بلغ، تبلیغ، یہ گواہی لی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے گواہی لی جائے گی. عدالت اخروی ہے، قیامت کا دن ہے، تمام انسانوں کو اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے. وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن حاضر ہونا ہے. لیکن عدالت کی کچھ کاروائی ہوتی ہے، اس کاروائی میں سرکاری گواہ کے طور پر تمام انبیاء کرام پیش کیے جائیں گے، اور ان سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ تک جو اللہ کا پیغام پہنچا تھا، آپ نے اس پر عمل کر کے اپنی امت کو پہنچایا یا نہیں. اب اگر رسولوں نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو اب جواب، سوال جواب کس سے ہوگا؟ اب کون اکاؤنٹیبل ہے؟ جس تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا وہ اکاؤنٹیبل ہے. لہذا آیت مبارکہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 41، جس میں عبداللہ بن مسعود کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا قرآن سناؤ. میں نے عرض کی آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ کو تو قرآن نازل ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. لہذا عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی اس آیت کریمہ پر آیا، اللہ کے نبی کے الفاظ آئے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. جب میں نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو آپ کے چہرے انور آنسوؤں سے تر تھا، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسا ہوگا وہ دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑا کریں گے. یہ احساس تھا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے دن مجھے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہوگی، لہذا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر گواہی لی، لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں. جب صحابہ کرام نے گواہی دے دی، اے نبی پہنچا ہی نہیں دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا سائن آف ریلیف ملا ہوگا نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری بوجھ کیا تھا؟ دین کی دعوت بھی کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس کو قائم کرنا ہے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا نظام قائم کیجئے، اپنے رب کو بڑا کیجئے. اور 23 برس کی جدوجہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقتیں جھیل کر بالآخر اللہ کے دین کو غالب کر دیا. 8 ہجری فتح مکہ، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. 10,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے گئے، 125,000 کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی ذمہ داری لگا رہے ہیں. ذمہ داری کیا لگائی؟ جب صحابہ کرام کی گواہی سن لی کہ آپ نے پہنچا دیا، حق کی نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، تو حضور نے ایسے اشارہ کیا، اللہم شہد، اے اللہ گواہ رہے کہ یہ پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فل یبلغ الشاہد الغائب، یبلغ، چاہیے کہ پہنچائے جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ ذمہ داری ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آخری نبی اور رسول ہونے کی. فکر آخرت کے اعتبار سے قیامت کے دن کا منظر اپنے ذہن میں لائیے. قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم سے یہ سوال کر لیں کہ تم نے میری نبوت اور رسالت پر ایمان لائے تھے، میرا مشن جاری تھا اور آئے گا قیامت تک، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا، کیا کر کے لائے؟ تو اس سوال کا جواب ہم سب کو سوچ لینا چاہیے. اگر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، دعوت کی، تبلیغ کی، اس پر عمل کر کے دکھایا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، یہاں تک کہ ایک سائزیبل ملک میں اللہ کا دین نافذ کر کے دکھا دیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، برا نہیں منائیے، کانسٹیٹیوشن میں ہمارا یہی نام لکھا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور نعرہ لگایا تھا ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو فرد کی سطح پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت متقی پرہیزگار ہوں، ریاست کی سطح پر کوئی ریاست اسلامی ہے اس وقت دنیا میں؟ 57 اسلامی مسلمانوں کے مملکت تو ہیں، کوئی اسلامی ریاست بھی ہے جس کا کوئی امیر ہو جو آنکھوں میں آگے ڈال کر اسرائیل کو، امریکہ کو اور ان بدماشوں کو جواب دے سکے؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں. تو پاکستان میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن میں الحمدللہ بہت ساری کلاز موجود ہیں، اس کو نافذ العمل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کانسٹیٹیوشن کے تحت اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. اب یہ دوبارہ سے جو بحث چھڑی جا رہی ہے کہ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان، یہ ظاہری بات ہے کہ باہر سے جو فنڈ آتے ہیں، جو ایڈس آتی ہیں، جو این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. امت کا اتفاق ہے اس پر الحمدللہ کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور رہیں گے. تو بہرحال ان کو غیر مسلم قرار دیں نہ دیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو تھامے مضبوطی کے ساتھ، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کا فہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو پہنچائیں، اس یقین کو انکلکیٹ کریں، یقین پیدا کریں. نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. آج ہمارا نوجوان کنونس ہو جاتا بڑی آسانی سے، الحاد سے، ایتھیزم سے، کوئی خدا ہے ہی نہیں. چلو اس سے آسان عقیدہ کیا ہوگا؟ جب خدا ہی نہیں تو آخرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رسالت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سنت پر عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان بد عقیدوں کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہوگا، اور اس کا سورس قرآن حکیم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے. آخری آیت مبارکہ سنا رہا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تحفتا عرض کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلیسنگ فار ہیومینٹی، تمام انسانیت کے لیے رحمت بلیسنگ بنا کر بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام انسانوں تک اللہ کا کلام پہنچ چکا ہے؟ بلیسنگ تو اس وقت ہوگی نا جب ان تک پہنچے گا، اس پر عمل کریں گے، اپنے عمل کو درست کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے، اپنی معیشت کو، معاشرت کو، خاندان کو درست کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ پہنچے گا انشاءاللہ، اور یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے رحمت والا دین پوری دنیا پر پہنچ کے رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کتنا وقت، پیسہ، صلاحیت اس کام میں لگ رہی ہیں؟ ان سب چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کو اور خاص طور پر دعوت اللہ، تبلیغ دین کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمات.